मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ سورہ الحاقہ کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے، آج ذرا حاضری لوگوں کی کم ہے تو مجھے بعض حضرات مشورہ دے رہے کہ بیان کا ناغہ کریں، لیکن میں نے کہا نہیں، آج جو لوگ آئے ہیں اس کا مطلب وہ بیان سننے میں مخلص ہیں، تو آج تو بیان آج ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کی ان آیات میں تھوڑا سا جنت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ وہ کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، ارے لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو، خوش ہوگا بہت زیادہ۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے عمل کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے۔ فہوا فی عیشت الراضیہ، اللہ کہتے ہیں وہ ایسے عیش میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی۔ دیکھو شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو دین کی طرف آنے نہیں دیتا، لیکن جب آپ دین کی طرف آ جاتے ہو نا اور شیطان مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر مذہب کے نام پہ آپ کی صلاحیتوں کو غلط جگہ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ شیطان مایوس ہو جاتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اب اس نے مذہب کو فالو کرنا ہے، دین کی طرف یہ آ گیا ہے، اب کیا کرتا ہے شیطان، کہتا ہے لیبل مذہب کا لگا ہو، کام وہ کرواؤ جس سے اس کی آخرت میں ترقی نہ ہو۔ شیطان کا ہدف کیا ہے؟ شیطان کا ہدف ہے انسان کو جنت میں جانے سے روک دینا، سمجھ رہے ہو، یہ اس کا ٹارگٹ ہے۔ شیطان کا جو پلاننگ کرتا ہے نا، وہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے کہ ہمیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہے اور پلاننگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جس آدمی کو یہی نہ پتا ہو کہ میری منزل کیا ہے، میں نے جانا کدھر ہے، تو وہ سفر کی پلاننگ کر سکتا ہے بھائی؟ کوئی بھی پلاننگ نہیں ہوگی نا، پلاننگ ہمیشہ ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی جس کو اچیو کرنا ہے اس کے لیے پھر دماغ لڑایا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، یار اب میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ کا ایک ہدف ہے، آپ نے باکسنگ کا مقابلہ جیتنا ہے، تو اس کے لیے آپ پلاننگ کرو گے، بیٹھو گے، یار روزانہ ذرا میں پریکٹس کروں، مکہ لگاؤں، وہ بورا بھر کے اتنے پروٹین روزانہ میں نے لینے ہیں، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، آپ کو پتا ہوگا نا، اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ میں نے کرنا کیا ہے، لیکن آپ کو پتا ہی نہیں میں نے اچھا باکسر بننا ہے، میں نے اچھا باڈی بلڈر بننا ہے، میں نے اچھا تاجر بننا ہے، میں نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے، پتا ہی نہیں، تو پلاننگ کرو گے؟ اب آپ پلاننگ کر رہے ہیں نا، کوئی پوچھ رہا ہے کس چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے، آج کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اپنا اسکیجول لکھ رہے ہو، تو آخر تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہہ رہے ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی پلاننگ کر رہا ہوں میں. تو کہے گا پہلے کھوپڑی کا علاج کراؤ، اس کے بعد جا کے پہلے تو آپ اپنے دماغ کو درست کرنے کی پلاننگ کرو. تو جس کا سامنے کوئی ہدف نہیں ہوتا وہ اگر پلاننگ کر کے بیٹھ جائے تو وہ بھی دنیا کا بہت بڑا بے وقوف، ایسا ہی ہے نا. اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس کا ہدف کچھ اور ہے، پلاننگ کسی اور چیز کی کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ نے بننا ہے ڈاکٹر، اچھا ڈاکٹر بننا ہے، یہ آپ کا ہدف ہے کہ میں پاکستان کا بہترین سرجن بنوں گا. پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ صبح اٹھ کے دوڑ رہے ہیں، مکے شکے لگا رہے ہیں، جم میں ویٹ اٹھا رہے ہیں، یہ پلاننگ ہو رہی ہے. اگلا کہے گا یار یہ اچھا پلاننگ میں یہ کر رہے ہیں نا کہ میں روزانہ اتنا دودھ پیوں گا اور اتنے ویٹ اٹھاؤں گا، اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا آپ نے، اتنا روزانہ بھاگوں گا. اگلا کہہ رہا ہے یار تو نے کرنا کیا ہے؟ کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو ابھی حرکتیں تو تیری ڈاکٹروں والی لگ نہیں رہی ہیں. ڈاکٹر بننا ہوتا تو کوئی اسٹڈی روم بنا رہا ہوتا، اس میں ساؤنڈ پروف کمرے کا انتظام کر رہا ہوتا کہ شور و غل کی آواز نہ آئے، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا بھائی کتنے نمبر چاہیے. ٹھیک ہے یہ بھی چیز بھی ضمناً جاگنگ واگنگ بھی ہوتی، صحت بھی اس کا ایک حصہ ہے. زیادہ فوکس کس کو کرتا؟ ایجوکیشن کو فوکس کرتا. وہ ہے نا ایک آدمی کے پاس ایک شخص آیا بقرعید کا بکرا بیچنے کے لیے. اب یہ جو دلال ہوتے ہیں نا یہ اپنی چیز کی ایسی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا غلو کر دیا ہے کہ کچھ اور بنا دیا ہے. تو وہ کہنے لگا یہ جو بکرا ہے نا ایسا بکرا ہے کہ آپ گوشت کی بوٹی پھینکو یہ جھپک کے پکڑے گا جا کے، اور ایسے جھپٹ کے حملہ کرتا ہے، ایسے یوں کرتا ہے، کلابازیاں کھاتا ہے. اس نے کہا یار بیچنے تو بکرا آیا ہے، اس کے جو اوصاف بیان کر رہا ہے اس سے یہ کتا لگ رہا ہے مجھے، صفت جو بیان کر رہا ہے وہ کتوں کی بیان کر رہا ہے، اور بیچنے کی بات کس کی کر رہا ہے؟ بکرے کی. اب وہ پھنس گیا بیچارہ. تو کہتا ہے اصل میں اس کا کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہا ہے، تو کچھ کوالٹیز اس میں کتوں کی بھی آ گئی ہیں. تو پلاننگ آپ کا ہدف یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، اور پلاننگ کر رہے ہو بورا لٹکا کے اس پہ روزانہ اس کو کیا کر رہے ہو؟ مکے مار رہے ہو، ایسا ہی ہے نا. تو یہ بھی بہت بڑا بے وقوف ہے. ہماری قوم کے ساتھ تو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے فیوچر میں، لیکن پلاننگ سارے کر رہے ہوں گے. صبح سے دیکھو ایسے سارے افلاطون بنے ہوئے ہوں گے نا، بیٹھ کے آج یہ کرنا ہے آج وہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے بھائی تو نے یہ آج؟ کیا تیرا ہدف کیا ہے؟ ہدف کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ نہ رستے کا پتا ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے. کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ، جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا. پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع، ایک دم ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں. بس اللہ کا نام لینے میں، اللہ کی صفات بیان کرنے میں، اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا، تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا. اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی جو بیان ہم لے کے چلے تھے، لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گیا ہے. ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے، بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے، کیونکہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے. ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا، جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے. اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا، تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے، جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، عصر سے مغرب ٹائم ہے، دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں، تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے. وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی، انفرادی دعا ہوتی تھی، اجتماعی نہیں، خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے. دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو. وہ بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا، تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا، حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا، لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ نے. تو حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا. بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے بیان گیا ایسی کی تیسی، آئے ہو آئے ہو، ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں. لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا، اس حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے، نہ کوئی خطابت کے جوہر، سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے، لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے. آج لفاظی بہت ہے، درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے، درد دل نہیں ہے. تو ان کی دعا دیکھ کے نا، اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا، پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے. تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا، تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا. وہ پھر اللہ کی محبت میں اشعار بہت یاد تھے ہمارے حضرت کو، اتنے اشعار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہیں نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں. میرا خیال ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی. تو حضرت شاعری کرتے 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 کیسٹ پلٹ دی، کرتے کرتے کیسٹ ختم ہو گئی، مگر حضرت کے اشعار ختم نہیں ہوئے، اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے. تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا، تو پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتا، ہم کو نہ منزل کی خبر. یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں، ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے. جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل، اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دی اب تو ہم وہی کہیں گے. لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا، وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے، وہ کیا ہے یار، تھکن سے چور ہو جانا. اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا، اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے، سوری اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا، اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے. دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو، راستے میں تھک گئے آپ، تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا، تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا، ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس، تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں، وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں، ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں، شادیوں کی باتیں شروع کر دوں، بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا، اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا، ٹوٹا ہوا دل، اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو، عورتوں کی باتیں مجھ سے، یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو، شادیوں کی باتیں. لیکن جب ہو جاتی ہیں نا دو تین، تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. حضرت ایک اور شعر پڑھتے تھے، مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے پورے شعر یاد نہیں رہے. وہ ایک اور شعر پڑھتے تھے، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے.
یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواہ بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا, اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا, تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے, ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی. اچھا جی میٹنگ برخاست, ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی, چلتے ہیں, آپ اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی میرا بھی رکشہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے؟ وہاں تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے, مطلوب ہے, وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو, ہم آئے اس لیے ہیں. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو, اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے, بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس اب جاؤ یار, اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اللہ سے کلام ہوا, اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے, کیسا مزیدار کلمہ. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار, آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا, پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا اور کڑک دودھ پتی, تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا, ہم خام خام چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہیروئنچیوں کو بھلا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا, دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, دماغ چلتا ہے. تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے, عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا معاذ اللہ, یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں, نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا, سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. ابھی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو, کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے, اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا, یہ جو تسبیحات ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل, یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے, لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے, ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے, لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں ہے, کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو, کیونکہ خون خرابہ ہے, اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے, چاہے ان مسلمانوں کا بہے, اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے نا, کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا دنیا میں, برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے, آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے, لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے, کینسر نہ بن جائے, تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر, اب کسی کا گردہ نکال دینا اس کے کمر کا آپریشن کر کے یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے, لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے, یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے, زمین میں ایک فساد ہے, لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا, ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے, ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے, بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا خون بہائے گا, دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا ویسفک الدماء, یہ بم بنائے گا, ایک دوسرے کو مارے گا, میزائل بنا بنا کے مارے گا, ابھینندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا, یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا, نا نا یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلمو ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا, لیکن اس کی کچھ اچھی کوالٹی گڈ کوالٹیز بھی ہیں, وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے, لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر, ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں, اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں, لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے, جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف, کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں صبح صبح, انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت, آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی, کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے, ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ, یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے, ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا؟ لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی, ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ویسٹ ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی, ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں, ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے. جانا کس کے پاس ہے, ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے, تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں, میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا ڈیفینیشن ہے اس کی, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں, مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا, تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے, چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے, لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا, صبح شام آپ کیا کر رہے ہو, باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار, یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے, ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے, پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے, پھر تھوڑا آرام کرتا ہے, اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا, لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے, وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے, ویسٹ ٹوٹلی, اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے, کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں, مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں, عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت, قرآن کی تفسیر پڑھ لیں, احادیث پڑھ لیں, بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں, پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے, اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. کہتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا, اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو, اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے, ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا, 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی, اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15-20-30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ کیا ہے, اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے. تو اس وقت ہے تو آپ کا انہیں للہ ہو چکا ہوگا, یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا, یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے, پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, شو مارنے کے لیے نہیں, کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اوٹ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بےچارے کو کچھ نہیں آتا, اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں, انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, میں آپ سے علاج کروں گا, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر توازو میں, ارے ہم تو خادم, ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ, ہم تو جاہل ہیں. توازو میں آ گیا نا ڈاکٹر, ارے کڈنی کیا ہوتا ہے, مجھے تو یہی نہیں پتا کڈنی کی اسپیلنگ کیا ہے, میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے کڈنی کا پتا ہو. تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبیلیٹی ہے اس کو شو کرنا, یہ کوئی توازو کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس میں میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں, لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا, باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں. تو ہم ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں, آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے, تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو آپ, پھر آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت, اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو, پھر بیان کیوں کر رہے ہو لوگوں میں. سمجھ میں نہیں آئی بات. سے کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں, آپ کے مقابلے میں عالم ہیں, ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں. صحیح ہے نا, قرآن حدیث ہمیں آتا ہے اتنا نہیں جتنا امام حنیفہ کو آتا تھا, لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے. ان صاحب سے میں نے کہا, تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا انسان کا. تو میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں, میں نے 8 سال دارالافتاء والارشاد میں درس نظامی کیا ہے, اس میں ہم یہ جو کہتے ہیں نا فقہ پڑھتے رہتے ہیں, یہ غلط ہے. حدیث فقہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. سب سے پہلے ہمارے مدارس میں یہ وہ اچھا موضوع سے ہم ہٹ رہے ہیں، جلدی سے مختصر بیان کر دوں گا میں تاکہ موضوع اتنا دلچسپ موضوع چل رہا تھا وہ بیچ میں گڑبڑ نہ ہو. تو ہمارے ہاں دینی مدارس میں سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ عربی گرامر ہے، کیونکہ ہمارے جتنے علوم ہیں وہ عربی میں ہیں، وہ اردو میں نہیں ہیں. آج بہت سارے یوٹیوب پہ مشہور اسکالرز ایسے ہیں، ان کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی، عربی حدیثوں کے ترجمے کم بخت غلط کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑے محقق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، قرآن و حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں. کم بختوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی اور لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہیں اسکالرز. آپ ایک ڈاکٹر جس کو میڈیکل سائنس کی انگلش کتابیں پڑھنی نہ آتی ہیں وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس کا علم انگلش اردو میں تھوڑی ہے، انگلش میں ہے نا، اس کمبخت کو انگلش ہی نہیں آتی وہ کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ دیکھو انگلش بولنا الگ چیز ہے، اسپیکنگ پاور تو جب تک گوروں میں نہیں رہو گے نہیں آئے گی، بولو گے نہیں. بہت سے علماء کو عربی بول نہیں سکتے ہیں وہ، اس لیے کہ وہ عربوں کے ماحول میں نہیں رہے، لیکن عرب کی گاڑی گاڑی کتابیں قرآن و سنت کی وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتی ہے. جیسے ڈاکٹر میڈیکل سائنس کی کتاب اے ٹو زیڈ پڑھ لے گا، بول نہیں پائے گا وہ. بولنا تو ایک الگ فن ہے کسی بھی چیز کا. تو ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی گرامر ایسے خاندانی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے نا، بالکل بال کی کھال اتاری جاتی ہے. عربی گرامر کے جو دو حصے ہیں نا، صرف اور نحو، ایک صرف ہے جس میں کلمات کو اور ایک ہے جس کو سینٹنس بنانا، وہ اس کے بعد اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. پھر خالی تھیوری نہیں پڑھائی جاتی، اس عربی گرامر کی پریکٹس کروائی جاتی ہے مختلف کتابوں میں. اب کوئی طالب علم خود نہ پڑھے تو ایک الگ بات ہے، لیکن سسٹم بہت اچھا ہے. تو عربی گرامر سب سے پہلے، اس کے بعد پہلے سال کے بعد ہمارا 7 سال تک ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے، اردو میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے، ساری کتابیں عربی میں ہوتی ہیں، پڑھاتے بھی اسی میں. اس میں پھر ہماری ایک چلتا ہے فقہ، مسائل فقہ کی. آج کے اسکالرز نہیں، 1200 سال پہلے جو لکھی گئی ہیں کتابیں، جو صدیوں سے تواتر سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آج 15ویں صدی کے جو اسکالرز ہیں ان پر فقہ کے معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وہ جو صدیوں سے اسلامی حکومتیں چلی ہیں اس پہ، ہزار ہزار سال ان کتابوں نے حکومت کی ہے، وہ فقہ کی کتابیں، اس کے ساتھ حدیث کی کتاب، اس کے ساتھ عربی ادب تاکہ عربی ادب میں مہارت ہو، پھر گرامر کی تھوڑی اور پیچیدہ کتاب، یہ تین ٹاپک، پھر بلاغت، یہ چار ٹاپک آخر تک چلتے ہیں. آخر کے 2 سال صرف اور صرف حدیث، بعض مدارس میں 1 سال ہوتا ہے، ہمارے مدرسے میں 2 سال، اس میں صرف اور صرف حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ نصاب سے پڑھ کے انسان نکلتا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کسی نے یہ نصاب پڑھاؤ اور وہ اس کو لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہ آتا ہو. اس کے بعد پھر ہے تخصص، 20 سال، کوئی کم میرا خیال ہے عرصہ نہیں ہوتا. 20 سال سے ہم پورے دنیا سے جو مسائل آتے ہیں نا، وہ مسائل کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں. پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے مسئلہ آیا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب لکھنا ہے. اس میں وراثت کے مسائل، طلاق کے مسائل، کاروباری مسائل، بینکنگ کے مسائل، کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو لوگ نہ پوچھتے ہوں. وہ مسائل 20 سال تک اس کی پریکٹس. اب عوام میں جب ہم بیان کرتے ہیں نا، تو لوگوں کی مینٹل لیول پہ آ کے بیان کرتے ہیں، اس میں افلاطونی اور بخراتیاں نہیں جھاڑتے. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بالکل فارغ ہیں، فلاں اسکالر تو ایسے بخاری پیش کر رہا ہوتا ہے. بھائی ہم عوام کے سامنے وہ بات کریں گے نا جس کا پبلک کو فائدہ ہو، وہ بات کی جائے گی نا جس کا عوام کے فائدے کی کیا چیزیں ہیں. عوام کے فائدے کی چیزیں تو بہت آسان ہیں جو قرآن نے ہائی لائٹ کی ہیں، تعالوا اتلوا ما ربکم علیکم، آؤ ہم اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ ہم بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. اس میں تو اللہ نے کوئی وراثت کے پیچیدہ مسائل نہیں بتائے، یہ تو علماء کے لیے ہیں. سادہ سادہ باتیں قرآن نے کی ہیں جو نیچر کو اپیل کرتی ہیں. وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ تو شریک بھی شیعہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیم کا مال مت کھاؤ، وراثت کو وقت پہ تقسیم کرو، اور کیا ہے، معاہدوں کی پابندی کرو، جھوٹ مت بولو. یہ ساری جو بیسک اخلاقیات ہیں ان کو قرآن فوکس کرتا ہے. تو جو عالم صحیح معنی میں عالم ہوگا نا، وہ اپنی علمیت نہیں جھاڑے گا لوگوں کے سامنے، وہ لوگوں کے سامنے وہ بات کرے گا جو لوگوں کی ضرورت کی ہیں. میں جب جامعہ تو رشید میں تھا تو میرے ذمے طلبہ کو درس قرآن سکھانا بھی تھا، میں نے بار بار طلبہ کو ایک بات کہتا تھا، دیکھو واعظ یا عالم، اس کے سب سے بڑا فساد وہاں شروع ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نالج ہوتی ہے نا، بڑی زبردست نالج، وہ نالج عوام میں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ عوام کو اس نالج کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے، سارے فرقواریت بھی یہیں سے پھیلتی ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر کو کڈنی کے بارے میں بہت گہری معلومات ہیں، بہت معلومات ہیں. اب عوام میں اپنی معلومات شیئر کر رہا ہے، وہ عقل مند ڈاکٹر ہوگا کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا. عقل مند ڈاکٹر ہوگا گردے کے بارے میں بیسک معلومات آپ کو بتا دے گا، بھائی پانی ٹائم پہ پی لیا کرو، یہی کہے گا نا، بھائی شوگر کنٹرول میں رکھو، بلڈ پریشر چیک کر لیا کرو. جو عوام کے فائدے کی دو چار چیزیں ہوں گی وہ عوام کو بتا کے لیکچر کیا کرے گا، ختم. بے وقوف ڈاکٹر کیا کرے گا، کڈنی کی ڈائیگرام بنائے گا اور کڈنی میں پورا جو اس کمبخت نے 10 سال لگا کے کڈنی کو پڑھا ہے نا، وہ آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا. لوگ کہیں گے یار خاندانی ڈاکٹر ہے، ابے تجھے کیا فائدہ ہوا اس خاندانی ڈاکٹر کا، نہ تجھے وہ تفصیل یاد رہے گی. تیرے فائدے کی چیز تو صرف اس میں اتنی ہے، ڈاکٹر اتنا دور دور چار کی طرح بتا دیتا، کمبختو گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے، سٹے مارنے کی وجہ سے. کمبختو اس کا خیال کیا کرو، یہی ریسرچ ہے. اب عقل مند لوگ اس ڈاکٹر کو چومیں گے، ہاتھ چومیں گے، ہمارے فائدے کی چیز بتا دی، بے وقوف کہیں گے اس کمبخت کو آتا کچھ بھی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی حشر علماء کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی افلاطونیا بنو امیہ کی رپورٹیں پیش کرے نا آپ کے سامنے، آ کے بنو امیہ نے یہ کیا، پھر بنو عباس نے یہ کیا، پھر یہ وہ بخاری کی حدیث فلاں، اور وہ نمبر پلیٹیں لگ رہی ہیں سنیں آج کل گاڑیوں کی، اور وہ ہوگا، اور پھر ایسی جس کا عوام کو ککھ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نفرتیں پھیلانے کے. لوگ کہیں گے یہ ہے کیا خاندانی ریسرچر، یہ ہے بہترین ریسرچ کرنے والا، اس ریسرچ کا پبلک کو 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اور علماء کے پاس اس ریسرچ کے جواب بھی ہوتے ہیں، لیکن علماء کو پتا ہے اگر جواب دیا پھر جواب، پھر یہاں سے جواب، پھر وہاں سے جواب، وہی ہوگا جو اگلا چاہ رہا ہے. عوام ایک غیر ضروری بحث میں کیا ہوگی، الجھ جائے گی. تو جس نے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا ہے نا، قرآن کو سمجھتا ہے، کہتے قرآن نے جن چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرو. تو قرآن تو اس چیز کو فوکس کر رہا ہے جو میں بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیا، انسان کہے گا مجھے پتا تھا میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. تو اب وہ اعمال کیا ہے؟ وہ اعمال وہ ہیں جو قرآن اہل جنت کے اعمال بیان کرتا ہے. وہ اہل جنت کے اعمال کیا ہے؟ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس رشتے داری کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں، یہ اہل جنت ہیں. تو ہمارا ہدف جنت ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ دین پر آنے کے بعد، اول تو شیطان آنے نہیں دیتا، جب انسان دین پر آ گیا تو اصل ہدف سے کیا کر دیتا ہے، ہمارا اصل ہدف ہے جنت. تو ہم نے جنت میں جانے کے لیے وہ صفات پیدا کرنی ہے جو اللہ نے اہل جنت کی بتائی ہیں. ان اہل جنت کی صفات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کو بنو میہ کے بارے میں پوری رپورٹیں معلوم ہیں، ان کو بنو عباس اور ایک ایک رپورٹ ان کو معلوم ہے، نمبر پلیٹیں لگا رہے ہیں بنو میہ کے بارے میں، یہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ ٹاپک بھی صحیح ہے ایک معلوماتی پروگرام کے طور پر، لیکن پوری قوم کو ایک چیز پہ دھکیل دینا، بھائی قوم کے یہ مسائل نہیں ہیں، قوم کے مسائل کچھ اور ہیں جو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے. آپ بعض لوگوں کی تقریریں سنیں، صبح و شام وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، بالکل ہمارے ایمان کا جزو ہے. لیکن قرآن جو نازل ہوا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے، ان کا ہدف اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا نہیں ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم مانتے ہیں. ان کا ہدف کیا ہے؟ قوم کی اخلاقی تربیت. جو پیغمبروں نے مارے کھائی ہیں سود چھڑوانے کے لیے، زنا چھڑوانے کے لیے، شرک چھڑوانے کے لیے، قطع رحمی، صحابہ میں یہی تو اوصاف پیدا ہوئے تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، الف بین قلوبہم، ان کے دلوں کو ہم نے کیا کیا، جوڑ دیا آپس میں. تو اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، جب دین کی طرف آؤ نا تو اپنا ہدف متعین کرو، ہمارا ٹارگٹ ہے کیا، ورنہ شیطان آپ کو دائیں بائیں غیر ضروری بحثوں میں لے جائے. پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم تھے، یہ تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے، بڑی اللہ نے استعداد دی، صلاحیت دی، یونیورسٹی کالج چھوڑ کر انہوں نے علم دین حاصل کیا، بڑا زبردست خاندانی عالم بنے. وہاں لوگوں نے بتایا، ہمیں بڑی توقع تھی کہ یار یہ تو ایک تہلکہ مچا دے گا. وہ کیا ہوا، ان کا کسی سے یزید پہ مناظرہ ہو گیا کہ یزید جنتی ہے کہ جہنمی ہے. اس مناظرے کو ایسا انا کا مسئلہ بنایا نا کہ اب مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اب محترم کی پوری، وہ یزید کو جنتی کہتے تھے، میجورٹی جہنمی کہتی ہے، انہوں نے اب پوری صلاحیتیں کھپا دیں یزید کو جنتی ثابت کرنے میں، اور اس کے بہترین مناظر بن گئے وہ. ابے بھائی آپ ادھر نہ جائیں جہاں آپ کو قوم لے کے جا رہی ہے. پوری زندگی کا حاصل آپ نے اگر یہ نکال لیا کہ یزید کو جنتی ثابت کر دیا، تو یار آپ نے 8 سال مدرسے میں اس لیے ٹائم ویسٹ کیا ہے، آپ کے اوپر لوگوں کی زکاتیں خرچ ہوئی ہیں، صدقے خرچ ہوئے ہیں آپ کے اوپر لوگوں کے. کیا یزید کو جنتی ایک شخصیت ہے، اس کی اتنی ویلیو کی دے رہے ہو اس کو آپ، ایک تاریخی حیثیت ہے. آپ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا دیتے میری رائے یہ ہے، اور اس کے جواب میں اس کے بعد بھاڑ میں جائے یار کوئی اور کام کرو بیٹھ کے، کسی کو اتفاق ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے جو مرضی کرنا کرے، یہ ہونا چاہیے نا. لیکن چونکہ عوام میں یہ موضوع چھڑ گیا ہے، اب عوام کو چسکے لینے کا شوق. اب آپ نے یزید کو لعنتی ہونا ثابت کیا، لوگ جوش میں رو رہے ہیں یزید لعنتی لعنت اللہ علیہ. لوگ جوش میں آ کے لیٹ گئے اور خطیب کو کندھوں پہ اٹھا لیا، یزید کو اس نے آج لعنتی اور جہنمی ثابت کر دیا. پبلک میں تو خوش ہو جاؤ گے میرے بھائی، اور کسی نے جنتی ثابت کرنے پہ پورا زور لگا دیا. یہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے، آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں مختصر ہوتی ہے. چاہے یزید کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے نا، 2 جملے رپورٹ پیش کر کے آگے نکل گئے، اپنی صلاحیتیں کسی اور کام میں لگا رہے ہیں. ان کا بیان، مفتی تقی صاحب جیسا دنیا میں شاید کوئی عالم ہو، دنیا میں، میں پاکستان لیول پہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ ان کا بیان سنیں ایسا لگتا ہے شاید یہ عالم بھی نہیں ہے. وہ آدمی کہتا ہے یار یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو تبلیغ والے بھی وہی 6 نمبر میں وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کا احترام، علماء کا، ایسے ہی کرتے ہیں نا مفتی تقی صاحب، علماء کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو، نماز ٹائم پہ پڑھا کرو، یہ والی تسبیح صبح پڑھ لیا کرو، بیان ان کا ایسے ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یار ہم نے تو سنا تھا یہ ملیشیا ان کو بلاتا ہے اپنی میٹنگ میں، سعودی عرب میں حرمین کے علماء ان کے درس میں بیٹھتے تھے، 6 نمبر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ. بھائی جب ان کی علمی مجلسیں ہوتی ہیں نا علماء کے ساتھ، پھر یہ والا اسٹائل نہیں ہوتا، پھر وہ عربی میں حوالے نہیں، دھڑادڑ عربی میں حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. آج ان پر بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو حدیثیں نہیں آتی. اگر مفتی تقی صاحب کو بھی حدیث نہیں آتی نا میرے بھائی، پھر شاید دنیا میں کسی کو بھی نہیں آتی. ان کی حدیث کی تکملہ تو فتح الملہم ان کی صحیح ہے مسلم کی، عربی شرح ہے، اٹھا کے دیکھو دماغ کی چولہے ہل جائیں گی آپ کی. صحیح ہے مسلم کی عربی میں انہوں نے شرح لکھی ہے، تکملہ تو فتح الملہم، تکملہ تو فتح الملہم، فتح الملہم تھی علامہ شبیر احمد عثمانی کی، ان کے انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے مکمل کی اس کو. تو وہ عربی میں صحیح مسلم کی بہترین شرح ہے. تو جس آدمی کو شرح عربی میں سمجھ میں نہیں آتی، وہ الزام لگا رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب کو حدیث. یہ ہمارے ملک کا حال ہو گیا ہے یار، کیسے کیسے جاہل ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب جو عوام کے سامنے زیادہ علم اتنی جھاڑتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ صحیح عالم ہیں. ان کو پتا ہے کہ عوام کے ٹاپک یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے پیچیدہ پیچیدہ. جب ان کی آپ علمی مجالس میں جاؤ گے، علمی محفلوں میں، ہم تو گئے ہیں نا مجلس تحقیقات جب ہوتی ہیں، پھر اس میں انسان کا پتہ چلتا ہے وہ علماء کے سامنے، علماء کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں، عوام کے سامنے عوام کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں. تو ہم بھی جو لطیفے سنا رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم کوئی بہت بڑے عالم ہیں، اتنے خالی بھی نہیں جتنے پبلک سمجھ رہی ہے، بس یہ بتانا مقصد ہے. لطیفوں سے لوگ سمجھتے ہیں سالے بےچارے کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. میں سالہ کہنے والا تو مجھے بار بار سالے کے تصور پتہ نہیں کیوں آتا ہے. تو بھائی ہم عوام میں بات کرتے ہیں عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے، تو اس میں چٹکلے ہی چلتے ہیں، لطیفے بھی چلتے ہیں، تو ذہنی تفریح کے لیے، پھر آدمی کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے نا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، میں وہ ذکر کی بات کر رہا تھا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. حضرت مفتی تقی صاحب کے شعر کی وضاحت کر رہا تھا میں کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے، اور تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی تو چاہتا ہے مجھے پانے کے لیے، تھک جاؤ تو بس تھک جاؤ تو آخرت میں مل جاؤں گا، دنیا میں تو نہیں ملتا میں کسی کو، تو آخرت میں مل جاؤں گا میں تمہیں. تو اس میں بتا رہا تھا کہ ذکر کو آج ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے، کوئی بچہ اگر صبح بیٹھ کے 100 دفعہ تسبیح پڑھ رہا ہو، ابا پیچھے جا کے تھپڑ لگائے گا، کمبخت ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، تجھے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا میں نے بھائی تو کچھ پڑھ لے. ہاں یہ ہے کہ سارا دن ذکر ہی کرتا رہے باقی کام نہ کرے، وہ تو پھر رہبانیت ہے، اس سے حدیث نے منع کیا. باقی کام بھی کرنے، لیکن اپنے اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹائم دینا ہے، اور اس میں یہ مت سوچو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ وقت اللہ کو یاد کرنے میں ضائع ہو رہا ہے، یہ ضائع کرنا ہی کیا ہے، عین عبادت ہے، عین مقصد ہے، جیسے قربانی کے دنوں میں جانور کاٹ کے ہلاک کر دینا ہی عبادت ہے، اس لیے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے بظاہر، لیکن کس کی یاد میں ہو رہا ہے؟ خدا کے کہنے سے. تو جب محبوبہ کے کہنے پہ ٹائم ویسٹ ہونا ویسٹ نہیں لگتا، تو خدا کے کہنے پہ اس کی یاد میں جو ٹائم ویسٹنگ ہے وہ کہاں سے ویسٹنگ ہو گئی؟ کسی عاشق سے پوچھو کہ محبوبہ نے تمہیں بلایا، وہ کہے گا میں پہلے بہت ٹائم دے چکا ہوں، مزید ٹائم نہیں ہے میرے پاس. وہ تو بھاگا بھاگا جائے گا، وہ کہے گا بھائی اسی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے تو میں جاب کر رہا ہوں، پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ اس کو پکڑائی میں لے کر آؤں میں. تو وہ تو کہے گا میرا تو مقصد ہی یہی ہے. تو ایمان والوں کا تو مقصد ہی اللہ کو حاصل کرنا ہے. لہذا دیکھو سب سے قیمتی ٹائم پیغمبروں کا ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، پیغمبر ایک سیکنڈ بھی کبھی ضائع نہیں کرتے. لیکن وہ ایک آیت میں بار بار پیش کرتا ہوں نا، یہ بھی ہمارے حضرت پڑھا کرتے تھے، یہ آیت بڑا مزہ آتا تھا جب حضرت اس کی تشریح کرتے تھے. اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ، مختصر بیان کروں گا، کئی بار بیان کر چکا ہوں، اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا پہلی دفعہ. اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ؟ اتنا لمبا کلام بظاہر ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے کیا ہو گیا، تم لوگ بھی تو کچھ ذوق پیدا کرو یار، بظاہر تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے اور تو خود ہی کہتا ہے وقت کا ضیاع کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اچھائی یہ ہے لا یعنی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ، ان چیزوں کو چھوڑ دو. تو نبی نے خود نہیں چھوڑا ہوگا ان چیزوں کو؟ بیٹھے ہوئے وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے ہوئے ویسے ہی یار، ابے ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا بھائی، کچھ کر لو یار. ہاں کچھ کر کر کے تھک گئے ہو اس لیے بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر ویسے ہی نہیں ہے. آپ بولو ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھا ہوں میں، ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا. آج ہمارا زیادہ تر ٹائم ویسے ہی گزر رہے ہیں، کوئی بستر پہ پڑا ہوا ہے نا، تو کیا تو کام کر کر کے تھک گیا ہے تو ریلیکس ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی ریلیکس نہیں ہو رہا، 7 گھنٹے سو چکا ہوں میں، 8 گھنٹے سو چکا ہوں، اب کیوں سو رہا ہے؟ ویسے ہی. تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہوتا ہے تھک گیا سو رہا ہے، بنتا ہے بھائی یہ سونا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے دماغی کام کر کر کے تھک گیا تو تھوڑا کھیل رہا ہے، کھیل کود کرے گا تاکہ ذہنی تفریح ہو، یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. ایک ہے کھیل لیا، 1/2 گھنٹہ کھیل لیا، وہ بہت ہے نا، اب دماغ فریش ہو گیا، اب کوئی ڈھنگ کا کام کرو. مزید کھیل رہے ہیں، اب ڈبو کھیل رہے ہیں دماغ فریش کرنے کے لیے، ڈبو سے دماغ فریش. ڈبو ہی کہتے ہیں آج کل، کچھ ہمارے زمانے میں ڈبو کہتے تھے، آج کل کیا کہتے ہیں؟ ڈبو ہی کہتے ہیں، ہوتی بھی اس کی شکل ڈبو، اور جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈبو لگ رہے ہوتے ہیں. ابے تو کھیل کے، ہم بھی دیکھو کھیلتے ہیں، میں بھی ذہنی تفریح، میں جاگنگ کرتا ہوں ذہنی تفریح کے لیے، بھاگتا بہت پسینہ نکالتا ہوں، ایسا مزہ آتا ہے. جم چلے گئے، بچوں کے ساتھ بہت آدمی انجوائے کرتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلے، محبت بھی ہوتی ہے، بچے اچھے بھی لگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آج تک میں نے بچپن میں ایک دفعہ 2-4 دفعہ ویڈیو گیم کھیلا تھا، پھر بڑوں نے ڈانٹ کے نا تھپڑ لگا کے چھین لیا. اس کے بعد سے جب مدرسے میں ہم گئے ویڈیو گیم نہیں کھیلا جاتا، وہ نادر علی نے کھلوا دیا تھا، وہ تو بیچارے نے وہ بلا کے چلو یار، وہ تو اس کی محبت میں تھوڑا سا ہم نے کہا چلو، وہ بھی مجھے گن پوائنٹ پہ بٹھا دیا، میں کیا کرتا. پھر اس کا دیکھ کر ڈھکن جب ہی کھلے گا جب یہ کھولو گے، تو وہ تو میرا ٹائم ویسٹ نہیں، تو کھانا کھانا تھا میں نے. لیکن نارملی اس قدر مجھے یہ چیز زہر لگتی ہے کہ یار آپ باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائم قیامت تک میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا. کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم یار، کیسے کھیل رہے ہو، ایک ایک گھنٹہ لگے ہوئے اسکور بنا کے، کیا مل رہا ہے تمہیں اسکور بنا کے؟ پیسے بھی مل رہے ہو نا تو آدمی کہے یار چلو ٹھیک ہے. اول تو اس میں جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ جوا ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہی حرام ہے. لیکن پیسے کمانے کے لیے بھی وہ کام کرو نا جس میں قوم کو فائدہ ہو. یہ پیسے ایسے ہیں جیسے گٹکا بیچ کے پیسے مل رہے ہیں آپ کو، پیسہ تو مل رہا ہے لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو؟ گٹکے دے رہے ہو. تو پیسہ آپ کو گیم کھیل کے اگر جیتنے پہ مل بھی رہا ہے تو ٹائم کوئی اس سے کوئی کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا نا. ایسا کام کرو آپ اس کا معاوضہ لوگوں سے دو، اس کے بدلے میں لوگوں کو بھی کچھ آپ دو. جیسے ڈاکٹر ہے صحت دیتا ہے بدلے میں پیسے لیتا ہے، لیکچرار ہے وہ ایک گھنٹے کا لیکچر دے گا لوگوں کو نالج دے گا اس کے بدلے میں پیسے لے گا، یوٹیوب پہ کھانا پکانے کی ترکیب بنا کے ڈال دی، کچھ نہیں تو چلو خواتین کو کھانا پکانا سکھا دیا، مرد ہوٹل جانے سے بچ جائیں گے گھر میں کھا لیا کریں گے تمیز سے، اور اس کے بدلے میں آپ کی ارننگ ہو گئی، تو چلو لوگوں کو کوئی فائدہ دے کے لے رہے ہو نا، ویڈیو گیم کھیل کے کیا ہو رہا ہے، اور اگر پیسے بھی نہ مل رہے ہوں تو پھر تو بالکل ہی فضول کام ہے، باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کیا جا رہا ہے، ٹائم ویسٹ، یہ تو زہر ہے بھائی۔ میں نے ارطغرل کے بڑے فضائل سنے تھے، ارطغرل میں یوں ہر آدمی لوگوں کے تہجد، میں نے کہا ایک ہم بھی دیکھتے ہیں ایک کیا ہو رہا ہے ارطغرل میں نا، مجھے بتایا بھی اس میں بے حیائی نہیں ہے، میں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے پانچ منٹ دیکھا ہے، اس کے بعد مجھ سے دیکھا، میں نے کہا یار یہ کتاب پڑھ لے آدمی زیادہ اچھا، بہت ٹائم ویسٹ۔ میں نہیں کہہ رہا جنہوں نے دیکھا وہ کوئی صحیح کیا غلط کیا، وہ مفتیوں سے فتویٰ لے لیں، لیکن ٹائم ویسٹنگ ہونے میں تو بھائی ہسٹری پڑھ لو یار اتنی دیر میں، تو بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بھائی، بہت ٹائم، کیسے آپ ارادہ کر کے، ایک ہوتا ہے نا خود بخود ٹائم ویسٹ ہو گیا، آپ پلاننگ کر رہے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پڑے ہوئے ہیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اس لیے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ایک ہو رہا ہے کہ آپ باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کرو، ٹائم ویسٹ۔ میں کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار لینا یہ ٹائم ویسٹ بھی، یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے، اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نالج مل جاتی ہے آدمی کو، گپ شپ میں ہی پتا چل جاتا ہے، کچھ سیاسی تبصرے پتا چل جاتے ہیں، کچھ اور معلوماتی گپیں جب لگ رہی ہوتی ہیں دو چار کام کی باتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں، ارے ابے تبے لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا گٹر کے ڈھکن پہ، تو ٹائم تو وہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کا ہی پتا چل جاتا ہے نا، پبلک اس کی کون کی بھاگ کے کہاں گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ویسے تو غلط نالج ہے لیکن اس سے یہ تو پتا چلتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، بھاگ رہے ہیں لوگ نہیں بھاگ رہے، یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، تو کچھ معاشرے کی سوسائٹی کی نالج ہوتی ہے، انسان کو سوسائٹی کو گائیڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھے گا اس کو کیا پتا کہ ہو کیا رہا ہے، سمجھ رہے ہو۔ آج ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یہ شرن جائز نہیں، میں نے کہا کیوں کہہ رہے اس میں عورتوں سے مشابہت، میں نے کہا کہاں سے مشابہت ہے، پورا نظام آباد نے ایسے بال رکھے ہوئے، وہ کوئی لمبے بالوں پہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ عورتوں سے مشابہت، میں نے کہا بھائی مرد بہت زیادہ بڑے لمبے بال رکھتے ہیں، آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو۔ ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس پہ فتویٰ دیں کہ محبت کی شادی جائز نہیں ہے، میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں، یہ ناکام ہوتی ہے، میں نے کہا حضرت آپ پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں، ونس اپون اے ٹائم کے ماں باپ پکڑ کے شادی کر دیا کرتے تھے، اب شادیاں 99% محبت ہی کی ہو رہی ہیں، یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا، وہ پہلے ہوتا تھا کہ بچہ جب سے پیدا ہوا نظر جھکی ہوئی ہے اس کی، اس نے دیکھا ہی نہیں کسی کو، ابا نے کہا کہ وہاں تیری شادی کر رہا ہوں میں، بچہ شرم سے بھاگ گیا، لڑکے کی بات کر رہا ہوں، لڑکیوں میں تو اور شرم ہوتی تھی، شرم سے بھاگ گیا، اس کو تو محبت تھی نہیں نا، ابا نے شادی کرا دی اور کامیاب لائف گزار، میں نے کہا یہ ونس اپون اے ٹائم اب سیٹنگوں سے ہو رہی ہے، اگر آپ شادیوں کو ہی غلط قرار دے دو گے تو لوگ کہیں گے یار محبت کا ایک رزلٹ صحیح نکل رہا تھا شادی، وہ رزلٹ بھی مفتی صاحب نے کیا کر دیا حرام، تو خالی محبتیں رہ جائیں گی، شادی مارکیٹ سے کیا ہوگی، تو ہم نہیں کہہ رہے محبتیں کریں پہلے، لیکن ایک مثال ہے کہ اس محبت کا ایک شادی کی صورت میں اچھا رزلٹ نکل رہا تھا، اب وہ رزلٹ پہ آپ پابندی لگا رہے ہو، محبتوں پہ کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا اس زمانے میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ اتنی ہو رہی ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم ہے، وہاں لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ جتنی بھی نظر جھکائے پڑ جاتی ہے نا انسان کی، پھر پسند آئے گی، تو اسلام نے بھی راستہ دیا بھائی تو شادی کر لے، تو جب انسان بالکل ہی بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے نا، تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا نا کہ بند کمرے سوسائٹی میں ساری شادیاں کیسی ہو رہی ہیں، ہم تو بیٹھے ہیں پہلے بیٹھتے تھے اب نہیں بیٹھتے، تو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا سوسائٹی میں، وہ پھر مثال دیتا ہوں نا یار، بڑا بےہودہ سا لطیفہ ہے لیکن کیا کریں یار، وہ ابا نے بچے سے پوچھا بیٹا پتا ہے علامہ اقبال کون تھے، بیٹے نے کہا نہیں پتا، کہہ رہا اچھا لیاقت علی خان کا پتا ہے، کہنے نہیں، کہ کمبخت اسکول جاؤ تو پتا چلے نا، تو بیٹے نے ابا سے کہا ابا آپ کو پتا ہے وسیم صاحب کون ہے، نہیں بیٹا، ستار کا پتا ہے، ابا گھر پہ رہو تو پتا چلے نا، سمجھ آ رہی ہے، تو جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں کے حالات بولو، رہو گے سوسائٹی میں، تو میں کہتا ہوں جو دوست احباب تختوں پہ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں غلط ہے، میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا، اس کا بھی ایک لمٹ ہو، لگائیں گپے ایک لمٹ، لیکن پھر بھی یار اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، ویڈیو گیم میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، تو دوستوں کے ساتھ گپے لگا لیا کرو، تفریح ہو جاتی ہے، ہوا خوری ہو جاتی ہے، یہ کام نہ کیا کرو خدا کا واسطہ، یہ جو ویڈیو گیم والا کام ہے اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں، میں لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے, وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے, یہی تقاضا ہے نا. اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے, اس کو فیور ہے اور گھنٹہ لگا دے یہ بتانے کے لیے کہ فیور ہے, ڈاکٹر کہے گا بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے, مختصر ڈاکٹر کہے گا نا. لیکن کمال ہے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ یہ پہلی بات تو اے اللہ تو سیدھا سیدھا کام بتا موسیٰ کو, کرنا کیا ہے, فرعون کے پاس جانا ہے, بھیج دے یہ معجزہ دکھا دے بس جاؤ بھائی. سوال پوچھنے کی ضرورت کیا, تجھے پتا ہے نا لاٹھی ہے, اور اگر پوچھنا ہے تو ماں ہاضا یہ کیا ہے یہ پوچھ لے. کتنا لمبا کلام, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے, ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو ٹائم بچاتے ہوئے تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں, میں اس ہدف ٹائم جتنا ضائع ہوگا یہاں بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم, تو اتنا جواب دیتے لاٹھی, یہی جواب دینا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اور یہ آپ کے کھوپڑی پہ کیا رکھا ہوا ہے اے کیا نام ہے آپ کا, عبد الرحمان بھائی, آپ کہیں گے ٹوپی, یہی کہیں گے نا آپ, یہ نہیں کہیں گے یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے, یہ تو نہیں کہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم بچانے کی کوشش نہیں کی, موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی لمبا جواب دیا. قال ہی عصایا, موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی لاٹھی ہے, اللہ نے پوچھا تھا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. حالانکہ اے موسیٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بات موسیٰ سے ہی ہو رہی ہے. اتنا لمبا کلام اور موسیٰ جواب میں اس سے بھی لمبا کلام, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ کو غصہ نہیں آیا, بھائی میں نے صرف جو ٹو دا پوائنٹ بات کرو, میں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے یہ نہیں پوچھا کس کی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہے, آپ کہیں مجھے بخار ہے, گھر میں میری بیگم کو ملیریا ہے, میری پھپھو لانڈی میں ہیں, ان کو ان کے کڈنی میں سٹون ہے, میرے چچا امریکہ میں ہے, وہ کووڈ میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں. ڈاکٹر کو غصہ آئے گا نا, بھائی میں نے تمہارے بارے میں جو پوچھا ہے ٹو دا پوائنٹ وہ جواب دو, پورا خاندان کیوں میرے سامنے لا کے بٹھا دیا تم نے, غصہ آئے گا نا. لیکن جب آئے گا جب ڈاکٹر کو آپ سے محبت نہیں ہوگی. دنیا میں کتنے لیلا مجنون آئے, آج قبر میں کیڑے ان کو کھا رہے ہیں, کہیں کہ کیوں کہیں کا مجنون نے کوشش کی کہ لیلا کی قبر میں جا کے وزٹ کر کے آؤں, وہ سب سڑ گئے مر گئے. اور ایک محبت کس سے ہوتی ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتی ہے. محبت میں لمبا کلام کر رہے ہیں, یہاں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے مقصود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو شہ آ گئی اور کہہ رہے ہیں ہی آسایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکل علیہا. اب کوئی لبرل آدمی بیٹھا ہوا ہوتا, سائنٹسٹ وہاں پہ پڑھا لکھا, وہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہا ہوتا, اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام اتنی چیزیں ایجاد کر سکتے تھے قوم کی خدمت, اتنے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے تھے, تو یہ کیسے نبی ہے معاذ اللہ, ہے بھائی یہ کیا قوم کے قائد بنیں گے, یہ کیا قیادت کریں گے, یہ لوگوں کو ٹائم بچانے کی ترغیب کیسے دیں گے. ان سے تو سوال پوچھا گیا یہ کیا ہے, جواب میں پوری رپورٹ پیش کر دی انہوں نے, اتنا لمبا کلام. لیکن موسیٰ کے سامنے کوئی لبرل ایسی بات کرے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کمبخت تیرے دل میں اس خدا کی محبت نہیں ہے, ذرا اس رب کی محبت کی چنگاری پیدا کر لے تو بھی تو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرے گا. اور یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے, یہ کائنات بنی ہی خدا کی محبت پیدا کرنے کے لیے, تو یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں, تو یہی تو مقصد ہے. بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج, یہیں کوہ طور پہ ہی مجھے بٹھا لے. وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ تو چلے گئے, ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا, بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہوں, میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہوں. تو قال ہی عصایا, اب وہاں کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے, سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر, موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ہی عصایا یہ میری لاٹھی ہے, اتوکل علیہا اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں, وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ, درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں, وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى, اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں, پرمیشن دے تو پوری رپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ, اس لیے صبح و شام کچھ اللہ اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے, کوئی بات نہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, دل لگے نہ لگے, لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سوائے اللہ کے، لہ الملک وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے، ولہ الحمد قابل تعریف صرف وہی ذات ہے، یحیی جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، مردوں سے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا، انڈے سے چوزہ نکال دیتا ہے، مردہ چیز تھی، ویمیت جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا، اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے، صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی۔ اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں؟ اللہ نے۔ کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی، پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50-50 سال میں مر جاتے ہیں، 40-40 سال میں مر جاتے ہیں۔ ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا، جب چاہتا ہے۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، خود زندہ رہتا ہے، لا یموت اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں، بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 100 دفعہ پڑھ لو صبح۔ شیطان کیا کرے گا، یہاں دل نہیں لگ رہا، یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے تیرا دھیان نہیں بٹ رہا، مزہ نہیں آ رہا، چھوڑ دو مزے کو یار۔ ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو، یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت، زبان یاد کر رہی ہے کافی ہے، دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے گا، نہ بھی لگے تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا، کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار۔ میں نے قصہ سنایا نا، ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں، وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی ان کو، وہ بےچارے بڑے بیزار کے، یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں نماز کے لیے کھڑے ہو تو، سردے میں جاتے ہم ان کو کونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں، نا اٹھ جا بھائی اگلا سردہ آنے والا ہے، وہ بہت تنگ آ گئے نا، انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا، حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار، آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا، اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے دل نہیں لگ رہا پھر بھی کیا کر رہے ہیں، میرے حکم پر عمل۔ مزوں کی زندگی جنت میں ہے، یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے، ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے، مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے، آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا، تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں، جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہاں ثواب ہے، وہاں کوئی ثواب نہیں ہے، کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں، تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو ہمت کر کے، عادت ڈالو اس کی۔ تو خیر میں بات کو بس سمیٹ رہا ہوں 5 منٹ میں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو آپ کی منزل سے ہٹاتا ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ جنت، تو ہم نے فوکس ان اعمال کو کرنا ہے جو ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں، جنت میں، اور وہ اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ زنا مت کرو، چوری مت کرو، سمجھ رہے ہو، جھوٹ مت بولو، پیسوں میں کرپشن، یہ ساری آیتیں میں پڑھوں گا نا تو بیان لمبا ہو جائے گا، ایک ایک چیز پر آیت ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اپنا حق جب لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہو، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہو، یہ کام مت کرو۔ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کسی سے ایگریمنٹ کرو تو معاہدوں کو پورا کرو۔ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، عورت کا مال بولو نا مت کھاؤ، سمجھتے ہو؟ بہت ساری اس طرح کی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی حنفی کا، شافی کا، کوئی اہل حدیث کا، کوئی دیوبندی بریلوی، اس پہ سب متفق ہیں، لیکن ان چیزوں پہ بحث نہیں ہوتی۔ ہماری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان موضوعات سے شروع ہوتی ہے جو قرآن نے بیان نہیں کیے۔ کیوں شروع ہوتی ہے؟ اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے رفع الیدین کے حدیثوں کا سارا پتہ ہے، مجھے امام کے پیچھے فاتحہ والی حدیث حوالوں کے ساتھ یاد ہیں، کوئی مولوی لے آؤ میرے سامنے جس کو پتہ ہو، یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تقریر، سمجھ رہے ہو نا؟ ابے عوام کو اس کا کیا فائدہ، یہ تو صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا۔ ہمارے حضرت سے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ وہ فلاں کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ اگر نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی، تو حضرت کا اس پہ رسالہ احس الفتاوہ میں عربی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، اس کے دلائل عربی میں رسالہ ہے، تحقیق کتنی تھی، لیکن حضرت نے فون پہ وہ تحقیق نہیں جھاڑی، حضرت نے ان سے کہا کہ جو آپ کو اس بحث میں الجھا رہا ہے نا، کہہ رہا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو گے نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوتی، اس سے کہو کہ کیا صحابہ میں بعض ایسے تھے جو فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے؟ تو وہ یقیناً ایسے صحابہ تھے، تو کہا ان کی ہو جاتی تھی، جب ان کی ہو جاتی تھی ہماری بھی ہو جاتی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ مختصر جواب دیا کہ بھائی کوئی اور کام میں لگا اپنے آپ کو، کیونکہ حضرت اس کو وہ رسالے میں الجھا دیتے، پھر وہاں سے جواب، پھر یہاں سے جواب، اور پھر وہ جب مرنے سے پہلے بہت بڑا امام کے پیچھے فاتحہ والے مسئلے میں پی ایچ ڈی کر کے جاتا، اور ساری زندگی علماء کو برا بلا کہنے میں، ابے ان کو کیا پتا، یا تو اہل حدیث کی مخالفت میں زندگی کھپا دیتا یا حنفیوں کی مخالفت میں. صحابہ کرام میں فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور نہیں پڑھنے والے بھی، لیکن ان بحثوں کو انہوں نے موضوع نہیں بنایا. جس کے پاس جو حدیث پہنچی عمل کر رہا ہے اس پہ. انہوں نے موضوع کس کو بنایا؟ روم اور فارس کو. لڑنا ہے بھائی، جہاد کرنا ہے، سلطنت، بڑی بڑی جو سلطنت ہزار ہزار سال سے، ان کے اکھاڑ کے پھینک دیا انہوں نے، اکھاڑ کے وہاں جا کے اسلام قائم کیا. پھر کوئی زور سے آمین کہہ رہے، کوئی کیا کہہ رہے، آہستہ آمین، اگلے کی واٹ لگا دی. اگلے کی کیا لگا دی؟ ایسی کی بت پرستی ختم کر دی. محمود غزنوی نے سومنات کے مندر توڑ دیے نا، حنفی تھا محمود غزنوی، تو اس کو شافیوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ہندوستان میں کیرلا میں شافی بھی بہت تھے، انہوں نے بھی محمود غزنوی کا ساتھ دیا ہوگا. انہوں نے کہا بھائی بت پرستی کے سب خلاف ہیں، کوئی بات نہیں یار، فاتحہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، یوں کر رہا ہے نہیں کر رہا، کر رہا تو اللہ کی عبادت ہے نا، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے یوں کر لیا یوں نہیں کیا. آپ نے ایسے ایشوز بنا دیے قوم میں، اور لوگ پھر انہی لوگوں کو بہت بڑا اسکالر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ کھوکھلے. جس کے پاس علم میں مضبوطی ہوگی وہ کبھی بھی ان مسائل میں قوم کو الجھانے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے قرآن کے اصل موضوعات یہ ہیں نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ جنت. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا شیطان اپنے ویژن میں اور اپنے ٹارگیٹ میں کلیئر ہے، ہم کلیئر نہیں ہیں. تبھی شیطان کی پلاننگ بڑی جاندار ہوتی ہے، ہماری پلاننگ جاندار اس لیے نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا سارے جانا کہاں ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے کہ باکسر بننا ہے، یزید پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے، بنو میہ پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے ہمیں، ہمارا ہدف ہی کلیئر نہیں ہے. شیطان کا ہدف کلیئر، شیطان کہتا تو بنو میہ پہ پی ایچ ڈی کر نہ کر، میں تجھے ان اعمال سے روکوں گا جو تجھے جنت میں لے جانے سے روکیں گے. کیوں کرتا ہے یہ؟ بس یہ بات اس لیے کرتا ہے کہ شیطان کو ہم سے بغض اس لیے ہے کہ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا، اور آدم کو کہاں لے گیا تھا اللہ؟ جنت میں. تو اس کا پڈا ہم سے بنو میہ کا نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ امام کے پیچھے فاتحہ والا نہیں ہے، رفع الیدین والا نہیں ہے. شیطان کا پھڈا ہم سے یہ ہے کہ اس کمبخت انسان کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے نکلا ہوں، یہ پی ایچ ڈی کر لے یزید کے معاملے میں، یہ کمبخت جنت میں نہ جائے، ہر اس عمل سے اس کو روک دوں جو اس کو جنت میں لے جائے گا. تو وہ عمل وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جن کو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ڈیفائن کرتا ہے. تو وہی جنت کا اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے کہ انسان کہے گا، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے، لہذا میں نے پہلے سے وہ اعمال اختیار کر لیے جو اللہ نے قرآن میں بتائے تھے، میں نے وہ اعمال کو فوکس کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا. اور بہت سے ایسے ہوں گے، ابے یار ہم جنت پہ ایمان بھی لے کر آئے اور ہمیں یقین بھی تھا جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، لیکن ہم نے جو اعمال فوکس کیے اس کی وجہ سے دنیا میں تو ہم بہت بڑے چیمپئن بن گئے، لیکن قبر میں ہمیں اس کا ککھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ تو کہے گا میں نے یہ علامتیں بیان کی تھیں اہل جنت کی، یہ والی تم میں کیا ہیں؟ شارٹ. اہل جنت راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، اہل جنت رشتہ داری جوڑتے ہیں، ان غریبوں کو مال کھلاتے رہتے ہیں، بہت ساری جو ابھی اس پہ ٹاپک تو بڑا لمبا ہو جائے گا. تو وہ والی تمہارے اندر کوئی بھی نہیں، تمہارے اندر یہ ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ڈمکانے نے یہ کر دیا، تو فلاں نے یہ کر دیا، نمبر پلیٹ، ٹھیک ہے نا؟ اور ان سب باتوں کے جواب ہیں، سب کے پاس جواب ہیں. لوگ کہتے ہیں نا جواب نہیں ہے، جواب ہیں، دے دیے ہیں علماء نے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے لوگ نکلیں، لوگ کسی اور چیز کو فوکس کریں، اور جب آپ میں ضد ختم ہو جائے گی نا، پھر دلیل سے جواب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. ابھی تو ضد کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جب انسان کسی چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، آپ دلائل کے انبار لگا دیں، وہ کبھی بھی ان دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایک نئی بحث چھڑتی ہے. ایسے موضوعات کو کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہونے دو. جب نیوٹرل ہو جاتے ہیں نا لوگ، پھر آپ آرام سے ایک بات سمجھاتے ہو، لوگوں کی سمجھ میں وہ بات آتی ہے. ابھی تو انا کے مسئلے بنے ہوئے ہیں یہ، ابھی کس کی سمجھ میں آئے گا بھائی یہ؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اسلام کے خلاف ایک ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور ہونے جا رہا ہے, اور افسوس کی بات ہے سب مسلمان صرف مشتاق احمد ہیں کہ اس ایکٹ کے خلاف. بھائی جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کی خدمات کو سلام کرنا چاہیے, انہوں نے یہ جو بل پاس ہونے جا رہے ہیں اس کے خلاف بہت مدلل بھرپور آواز اٹھائی ہے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو بھی اچھا کام کرے اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. تو یہ جو بل پاس ہونے جا رہا ہے نا بہودہ, میں نے پورا بیان جمعے کا اسی پر کیا ہے, وہ آپ سن لیے گا. اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, تمام سائڈ افیکٹ کو تو ہم کور نہیں کر سکے, لیکن بہرحال یہ بہت ہی بیہودہ ہونے جا رہا ہے, اس کا بڑے نقصان ہوں گے. کوئی بھی بندہ جا کے کہے گا میرے اندر لیڈیز والی فیلنگ ہے, بعض دفعہ عین ممکن ہے ہو بھی, لیکن اس کا علاج ہے بھائی, تم کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کراؤ. نہیں بھی ہوتا تو گھر میں بند ہو کے بیٹھ جاؤ, کیونکہ ہم اگر اس کو شادی کرنے دیں گے نا کسی لڑکے سے تو لڑکے کی فیلنگ کیا ہو جائیں گی, اس کو لڑکوں کی عادت پڑ جائے گی پھر. تو اس کو ہم کیوں خراب کریں تمہاری وجہ سے. ایک آدمی کو کووڈ ہوا ہوا ہے, کرونا ہوا ہوا ہے, فیلنگ یہ ہے کہ میں باہر گھوموں, گھومنے دو گے باہر اس کو؟ کہہ گئے میں گھر میں پڑے پڑے تھک گیا ہوں, مجھے فیلنگس ہو رہی ہیں کہ میں گولا گنڈا کھانے کے لیے باہر نکلوں. اسے کہیں گے بھائی تیری فیلنگس پر اگر ہم نے عمل کیا نا تو پھر تو ہی گولا گنڈا کھائے گا, گولے گنڈے والا کچھ اور کھانے, وہ گولا گنڈا بیچنے کے قابل نہیں رہے گا. تو تیری وجہ سے معاشرے کو نہیں خراب کر سکتے, تو گھر میں بند ہو کے بیٹھ جا. تو اگر بالفرض واقعی کسی مرد میں لیڈیز والی فیلنگ ہے, اول تو یہ ہوتی نہیں, اس پہ میں پورا جمعے کا بیان کر چکا ہوں. اگر مان لیا بیمار ہے وہ, مان لیا قابل ترس ہے, بیچارہ بول دو اس بیچارے کو, تو اس کو کہا جائے گا بس اسی فیلنگ کو لے کے چلا جا دنیا سے, یعنی گھر میں ٹائم گزار, کسی مرد سے تجھے شادی کی ہم اجازت نہیں دیں گے جب تو دنیا سے اپنی طبی عمر, ایسا نہ ہو آپ کسی کو دنیا سے خود ہی پہنچا دیں باہر, یہ جائز نہیں ہے, قتل وتل جائز نہیں ہے کسی کا. تو جب تیرا ٹائم پہ مرے گا تو اللہ جنت میں تیری فیلنگ کو پورا, تیرے لیے آزمائش ہی یہی ہے کہ تو برداشت کر, اسی پہ تجھے جنت ملے گی. حدیث میں آتا ہے میں جس کو آنکھیں چھین لوں نا تو اس کی جنت میں جانے کا سبب کیا ہے, اس پہ صبر کرنا, کیونکہ بہت بڑی نعمت اللہ نے چھین لی نا, اس کو نابینا بنا دیا, تو بس وہ اسی پہ صبر کرے گا تو کیا مل جائے گی اس کو, جنت. کیونکہ بڑی نعمت اللہ سب کو بچائے یار, آنکھوں کی نعمت سے محروم نہ کرے. تو بھائی کسی میں ایسی بالفرض فیلنگ ہے بھی تو وہ صبر کرے گا, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم اس کو قانونی حق دے دیں کہ تم اپنے آپ کو لیڈی کے فہرست میں فیمیل میں لکھوا لو نادرہ میں اور کسی میل سے شادی کر لو, اس میں اس میل کا بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ وہ میل جب تم سے شادی کر ہوئے تم بہرحال آدمی نا, تو اس کو پھر لڑکوں کا شوق پیدا ہو جائے گا, تو پھر وہ میرے چار شادیوں پہ بیان بھی اگر سن لے تو پھر تم بیڑا ہی غرق ہو جائے گا معاشرے کا. تو ہے معاشرے کا بیڑا غرق تھوڑی کرنا ہے, تم فزیکلی مرد ہو تو تمہیں مردوں والے حکام ہی جاری ہوں گے, اپنی فیلنگ کو برداشت کرو, اس کے علاوہ کوئی راستہ. ایک آدمی کی وجہ سے قانون تبدیل نہیں کیا جاتا, سمجھتے ہو؟ تو اس پہ آواز اٹھائیں اس قانون کے خلاف. مفتی صاحب ہمارا ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہوٹل میں اسکرین لگاؤ تاکہ آپ کا ہوٹل بہت زیادہ مزے لیں گے. ہوٹل میں اسکرین لگاؤ گے ڈرامے چلیں گے, فلمیں چلیں گی, ناچ گانے چلیں گے, نہیں لگاؤ بھائی. خبر نامے کے لیے لگا سکتے ہو, میچ دیکھنے کے لیے بھی. میچ میں تو نہیں لوگوں کو ترغیب دیتا, لیکن بہرحال میچ کی حد تک بھی گنجائش ہے اور خبروں کی حد تک بھی گنجائش ہے, فلمیں ڈرامے نہ لگائیں. مفتی صاحب اس سوال کو بھی پڑھیں مگر خاموشی سے, وہی ہے پسند کی پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا, پھر بعد میں پڑھیں گے, بڑا لمبا سوال ہے. مفتی صاحب میں بہت غریب ہوں, عمر 40 سال ہو گئی, اگر میں کسی کروڑ پتی بیوہ سے شادی کر لوں تاکہ میری غربت دور ہو جائے. دیکھو یار, اگر آپ کو کروڑ پتی کے ارب پتی بھی مل جائے آپ فوراً شادی کریں, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے آج غریب آدمی کو کروڑ پتی ملے گی کیوں؟ غریب لڑکی غریب سے شادی نہیں کر رہی ہے. میں آپ کو سچی مچی بتاؤں, اگر آپ 75 سال کے ہو نا, پیسہ آپ کے پاس بے تحاشا ہے, آپ کو 18 سال کی جوان لڑکی خوشی خوشی آپ سے شادی کرے گی. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. لبرل لوگ تو اعتراض کریں گے 65 سال کا ہو گیا 18 سال کی جوان سے شادی کر رہا ہے, شرم نہیں آتی اپنی پوتی کی عمر کی, لیکن لڑکی کہے گی مجھے بالکل شرم کے تانے, لڑکی کہے میں آپ سے خوش ہوں. جو مارکیٹ میں چل رہا ہے آج کل, لڑکیاں سب سے پہلے کیا دیکھتی ہیں؟ روکڑا, سمجھتے ہو؟ پیسہ دیکھتی ہیں. عمر تیل لینے گئی ہوئی آج کل, ٹھیک ہے نا. لڑکیوں میں عمر دیکھی جا رہی ہے, آدمیوں میں نہیں. آدمی میں عمر جب دیکھی جاتی ہے جب جیبیں خالی ہوں, جب کیا ہو, جیب خالی, پھر کہتے ہیں چلو یار میچنگ کی شادی ہونی چاہیے. اگر پیسہ آپ کے پاس بہت ہے نا, ایک میرے پاس آیا ایسا کیس, ایک والدین نے کہا ہماری بیٹی ہے, ہم بہت غریب ہیں. اچھا, انہوں نے بتایا کہ بچی بھی بڑی خوبصورت ان کی, انہوں نے بتایا کہ جی ہماری بچی کی 19 یا 20 سال عمر ہے, تو اور جو ہے ہم چاہتے ہیں کوئی بہت مالدار آدمی سے اس کی آپ شادی کرا دیں. بلے عمر اس کی 60 سال ہو. تو میں نے ان کو سمجھایا یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے, آپ 60 سال کی اپنی بچی کی, کہہ رہے نہیں ہے, اس کو جہازوں میں گھومنے کا شوق ہے, دبئی لے جائے, سوئٹزرلینڈ لے جائے اور آئل لینڈ لے جائے, غریب کہاں لے کے جائے, انڈا موڑ لے کے آ جائے گا غریب زیادہ تر چائے پلانے کے لیے. تو بعض لوگوں کا ہوتا ہے شوق, صحیح ہے غلط ہے بھی ان کا ہیڈک ہے ہمارا ہیڈک تھوڑی ہے. میں نے کہا میرے پاس فی الحال مارکیٹ میں ایسا اتنے کروڑ پتی لوگ نہیں ہیں, تو لیکن مل جاتے ہیں. میرے پاس تو اس لیے نہیں ہے, اس لیے نہیں کہ معاشرے میں نہیں ہے, میں تو یہ کام کرتا نہیں ہوں اس لیے نہیں ہے, اس لیے یہ نہیں کہ معاشرے میں نہیں ہے, سوسائٹی میں تو ایسے بھرے ہوئے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے میرا یہ بیان کے بعد فوراً کالز آنا شروع ہو جائیں, مجھ سے آپ ہمیں بتا دو, میں اس کو پہلا ٹرپ دبئی میں, دوسرا سوئٹزرلینڈ میں, تیسرا تھائی لینڈ میں, چوتھا بینک وہ ادھر امریکہ گھما کے لاؤں گا, ایسے فوراً آنا شروع ہو جائیں گے. تو پہلے سے بتا دوں بھائی مجھے اس سلسلے میں کال کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, میں یہ کام نہیں کرتا کائنڈلی. تو یہ ہے مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, اس لیے پیسہ کماؤ پیسہ, سمجھ رہے ہو, حلال طریقے سے حرام طریقے سے نہیں. اور اگر کمانے کی کوشش کے باوجود بھی نہیں آ رہا, اب آپ بہت حسرت میں جائیں گے, ایک تو ہمارے پاس پیسے نہیں آ رہے تھے, مفتی صاحب نے دوسرا یہ بتا دیا کہ رشتہ بھی نہیں ملے گا, پیسے نہیں ہیں, تو ڈبل ٹینشن ہوگی نا. تو ٹینشن نہ لو یار, مل بھی جائے تو دنیا مسافر خانہ ہے نا, کیا خیال ہے, کوئی بات نہیں یار, آخرت میں حوریں دے دے گا اللہ تعالیٰ صبر کے بدلے. ٹینشن لینے سے تو رشتہ کبھی بھی نہیں ملتا, اور ٹینشن زدہ چہرے کے ساتھ جب آپ رشتہ لینے جاؤ گے نا تو ویسے ہی انکار کر دیں گے وہ, جاؤ خوشی خوشی استغنا کے ساتھ, دینا ہے رشتہ تو نہیں تو میرے پاس بہت ہیں. اگر آپ گئے نا کہ ایکسکیوز میں, پھر نہیں ملتے, تجربے کی بات بتا رہا ہوں نا, ہمارے سے زیادہ تجربہ کس کا ہوگا, ہم تو بڑے بھرم کے ساتھ جاتے ہیں, تبھی تو ہو گئی. ہم نے ہمیشہ ایسی شادی کی ہے بھائی, میرے پاس رشتوں کی کمی نہیں ہے. اب یہ تو جھوٹ ہو گیا, رشتوں کی کمی نہیں ہے, وہ پھر سوچ لیں گے اس کا مطلب کیا ہے, مطلب استغنا دکھایا ہے بھائی, آپ نے کرنی ہے تو آپ کی ضرورت ہے تو آپ کر لیں, نہیں تو منع کر دیں, ہم کہیں اور ٹرائی مار لیں گے, اس طرح سے ہو گئی. اور اگر آپ جاؤ گے نہیں دیکھیں کائنڈلی, دیکھیں میں بہت محبت دوں گا, میں بہت اچھے, وہ سمجھ جاتے ہیں اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, تبھی یہ پاؤں پکڑ رہا ہے. لڑکی والے آپ کی اپنی بیٹی کی آپ سے شادی اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں, آپ کے فائدے کے لیے. آپ جو کہیں مجھے بہت محبت, میں مرا جا رہا ہوں, تو کہیں گے تیرے مر زندہ رہنے سے ہمیں کیا فائدہ, مر جا بھائی تو, ٹھیک ہے نا. ہم تو یہ دیکھیں گے ہماری بیٹی مری جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی, تو اگر آپ اس کو مری لے جا سکتے ہو گھمانے پھرانے کے لیے تو پھر وہ آپ پہ مری جائے گی. وہ ایک بڑے عالم تھے بزرگ, یہ سچا واقعہ ہے, وہ سفر کر رہے تھے مری کی طرف نا, مری جا رہے تھے, تو کوئی لبرل سی خاتون تھی, سیاسی لیڈر تھی, یہ بھی اسمبلی کے ممبر تھے, نام بھول گیا, بڑے مشہور عالم تھے یہ, انتقال ہو گیا اللہ مغفرت کرے. ان کے پاس نا ان کو تنگ کرنے کے لیے ایک لڑکی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی, وہ کوئی اسمبلی میں تھی وہ بھی, تاکہ جو ہے نا تھوڑا سا یہ مولوی لوگ تو رسے سے وہ کرتے ہیں نا, کوئی خاتون آ کے بیٹھ جائے تو اجتناب کرتے ہیں, اس سے ان کو اپنی بے عزتی بھی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ آگے بیٹھ گئی, اب یہ چکر میں اس کو ہٹاؤں کیسے میں, یہاں پہ ہٹاؤں گا تو بد اخلاقی ہے. تو اب یہ بڑا دماغ چلا رہے ہیں نا کہ نہیں ہٹاتا تو بھی بدنامی ہے نا, لوگ بولیں گے ابے وہ مولانا صاحب اس دن ایک لیڈی کے ساتھ سفر کر رہے تھے, مری جا رہے تھے, لیڈی کے ساتھ سفر کر رہے تھے, تو اب ہٹائیں گے تو بد اخلاقی ہے. تو بڑے ہوشیار تھے, انہوں نے اس سے پوچھا خاتون آپ کہاں جا رہی ہیں, اس نے کہا میں مری جا رہی ہوں, اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں, کہتے میں بھی مرا جا رہا ہوں. اس خاتون نے پوچھا اور آپ کہاں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا میں بھی مرا جا رہا ہوں. آپ لوگ کی سمجھ میں کیا ہے یار, کیا حیران ہو رہا ہوں میں, لطیفہ واپس لے رہا ہوں. اچھا بھائی, فوق جوتے میں موزے, بھائی یہ بعد میں دیں, وقت بہت ہو گیا ہے, بہت لمبا بیان ہو گیا ہے نا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی. نواب شاہ سے 4 اسٹوڈنٹ آئے ہیں, بس مسافہ کر لیں بھائی, باقی مجھے بہت دیر ہو رہی ہے کہ جانا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.